نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ابھی آپ کے سامنے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 54 اور اس سے اگلی چند آیتیں پڑھی ہیں. آئیے آج اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے اللہ سبحانہ تعالی آج کے مسلمانوں کو کیا پیغام دیتا ہے. تھوڑا سا ان آیتوں کا ترجمہ اور اس کی وضاحت, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو اپنے آج کے حالات سے جوڑیں گے. اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. قرآن پاک کی کوئی بھی سورت جب یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہو تو ایمان والوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس پر کان دھریں. یہ ایسی ہے کہ جیسے میں کوئی بھی بات کروں تو آپ سبھی سنیں گے اور آپ کو سننا چاہیے. ہر چیز سے بے نیاز ہو کر آپ اس بات کو سنیں گے کہ ہم اتنی دور سے یہ سب کچھ سننے کے لیے آئے ہیں. لیکن اگر میں آپ میں سے کسی کا نام لے لوں, سسٹر بشرا پلیز بات سنیے, تو وہ اگر دور بھی بیٹھی ہوں گی نا تو ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ مجھے بلایا گیا. تو جب کوئی کسی کا نام لے لیتا ہے نا تو پھر اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ہمارے صحابہ کرام قرآن پاک کو اسی طرح لیتے تھے. جب کوئی آیت یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی تو کہتے غور سے سنو, آسمان سے تمہارے رب نے تم کو پکارا ہے. ہمارے ہاں ایک بڑا معروف جملہ تھا آج سے کچھ سال پہلے, لانگ ڈسٹینس کال. اب تو سارے ڈسٹینس ہی شارٹ ہو گئے. پہلے تو 3 منٹ کی کال آتی تھی, سارے گھر میں ادھم مچ جاتا تھا, جلدی کیجئے باہر سے کال آئیے, اور ہو سکتا ہے ان کے آنے سے پہلے آپریٹر بول دے کہ 3 منٹ ختم ہو گئے. لیکن اب تو اسکائپ اور واٹس ایپ اور وائبر اور فیس ٹائم اور اللہ جانے کیا کیا چیزیں, انہوں نے تو پوری دنیا کو ایک چھوٹا سا گاؤں بنا دیا. لیکن آپ پر میں اگر اس لفظ پہ غور کریں, یا ایھا الذین آمنو, یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ 7ویں آسمان سے مالک کائنات نے آپ کو پکارا ہے. یہ آپ کے نام کال ہے, یہ میرے نام کال ہے. ہر وہ شخص جو خود کو مومن کہتا ہے یا مسلمان کہتا ہے اس کے لیے یہ کال ہے. اور جہاں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں تو اس وقت یہ آیتیں کن کے بارے میں تھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری دن تھے اور ایک فتنہ کھڑا ہو گیا. ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور کچھ لوگ اس کے پیچھے چل پڑے, اور آپ کے بعد تو پھر وہ بہت ہی شدید قسم کا فتنہ بنا جس سے حضرت ابوبکر صدیق نے مقابلہ کیا. اب کیا ہوا کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور قربانیوں سے پھیلے ہوئے دین کو چھوڑ چھوڑ کر اس شخص کے پیچھے جانے لگے تو ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنو من یرتد منکم عن دینہ, جو کوئی مرتد ہوتا ہے, جو کوئی رد کرتا ہے, اور انگلش میں کہہ لیجئے تو جو کوئی ریجیکٹ کرتا ہے اس دین کو, جو بڑی شان سے آیا, جو 23 سال کے ایک طویل عرصے میں مسلمانوں تک پہنچا, وہ شریعت اور وہ کتاب جس نے انسانیت کی تقدیر بدلنی تھی, اللہ نے اس کو اتنے اہتمام سے نازل کیا کہ ایک ہی دفعہ تورات کی طرح ساری نازل نہیں کر دی. پچھلی کتابوں کی طرح اس میں صرف رائمز نہیں تھے, اس میں صرف اللہ کی حمد و ثنا کی باتیں نہیں تھیں. اس کتاب میں تو قیامت تک کے انسانوں کی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ جنت میں جانے کے راستوں کا نشان تھا. تو آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا نزول تقریباً 23 سال میں ہوا، 13 سال مکی دور اور 10 سال مدنی دور. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی صورت میں خوبصورت دین دیا، اور اسی صورت سورت مائدہ کی ابتدائی آیتوں میں وہ آیت گزر چکی ہے. اگر آپ کبھی انشاءاللہ تفسیر سے سنیں گے تو خود ہی پڑھ لیں گے کہ اے لوگو، آج کے دن اللہ نے تم پر اپنا دین پورا کر دیا. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. بالکل ابتدائی آیتیں سورت مائدہ کی، کہ آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے جس نام کو میں نے پسند کیا وہ اسلام ہے، اور آج کے بعد بس تم خود کو مسلمان کہنا. صحابہ کرام نے اس دعوت پہ لبیک کہا. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اور قرآن کے ہوتے ہوئے اور اللہ کے احکامات کے ہوتے ہوئے کسی دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، بس سیدھا دیکھا اور سمعنا واطعنا ان کا موٹو بن گیا. قرآن کی جو آیت آتی صحابہ اس کو اپنے دل پر لیتے، اپنا عمل چیک کرتے، اس کے مطابق عمل شروع کرتے اور سیدھا چلتے رہتے. چاہے وہ چوتھے پارے کی پہلی آیت تھی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو، خیر کامل کو، جنت کو، بھلائی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی من پسند چیزیں اللہ کے راستے میں نہ دے دو. ساری نہیں تو کچھ تو دے دو. اس آیت کے اترنے پہ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی نہیں ملتا جس نے سوچا ہو کہ اس آیت کا وظیفہ کروں تو کیا ملے گا، اس آیت کو لکھ کر خوبصورت کیلیگرافی میں گھر میں لگا لوں تو کتنی حسین لگے گی، اور اس آیت کا تعویذ کھول کر پی لوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کیا کچھ مل جائے گا. بلکہ ہر صحابی نے اس آیت کو سن کر کیا کہا کہ میں اس آیت کو سن کر اس پہ عمل کیسے کروں. یہ فرق تھا صحابہ کے قرآن لینے کا اور آج کے عمومی مسلمانوں کے قرآن کو لینے کا. وہ عمل کی خاطر سنتے تھے، ہم اس میں سے کوئی دنیاوی فائدہ ہی لینے اور مزید اس سے کوئی خیر لینے کی خاطر عموماً پڑھتے اور سنتے جاتے ہیں. اور آج ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ کس آیت کے پڑھنے سے کتنا ثواب، کتنا اجر، بیماری دور ہو گئی، بچیوں کے رشتے کی آیت سے ہو جائیں گے اور سو آن. دیکھیں یہ سب مل جائے گا، یہ تو بڑے چھوٹے فائدے ہیں. اب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی اس پکار کو سنتے ہیں کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، سورۃ انفال کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قبول کر لو اللہ اور اس کے رسول کی اس پکار کو جس میں تمہاری زندگی ہے. اللہ نے تو خود کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں ہادی ہوں، میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں. کیا تم مجھ سے مانگو گے، مجھ سے جڑو گے، میرے سے اپنا تعلق جوڑو گے تو کیا میں تمہیں بھوکا ماروں گا؟ کبھی کوئی ماں مارتی ہے اپنے بچے کو بھوکا؟ کیا اللہ میرے اور آپ کے اوپر اس دنیا کو حرام کر دے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، اس نے تو یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا. لیکن شرط ایک ہے کہ تم اللہ کے اس دین کو پورے کا پورا قبول کرو. سورۃ بقرہ میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے اس دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایک مکمل پیکج آفر ہوا اور ساتھ ہی کہا کہ اس کو لے لو، استجیبو، لے لو. لے لیا، صحابہ نے بڑے پیار سے لیا تھا، اور ہر آیت جب اتری تو صحابہ نے سوچا کہ یہ میرے لیے اتری ہے، یہ قرآن صرف میرے لیے اترا ہے، اور اگر میں نے اس پہ عمل نہ کیا تو اس کے نازل کیے جانے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. اور سوچتے تھے کہ میں اس پہ عمل کیسے کروں. جیسے آپ کو اشارہ دیا سورۃ آل عمران کی آیت کہ لن تنالوا البر، ہر صحابی سوچنے لگ گیا. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ مجھے سب سے زیادہ کیا پیارا ہے. تو ایک بڑی خوبصورت رومی لونڈی تھی، کہتے ہیں مجھے اتنی عزیز تھی کہ اگر اللہ کے راستے میں کچھ دینے کے بعد واپس لینے کی اجازت ہوتی نا تو میں اس کو واپس لیتا، لیکن میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ مجھے تو یہ مما تحبون پہ فٹ ہوتی دیکھتی ہے، کہا جاؤ اللہ کے لیے تم آزاد ہو. ابو دحدہ نام کے ایک صحابی اٹھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی، اللہ مجھ سے میری من پسند چیز مانگتا ہے؟ ہاں ابو، من پسند مانگتا ہے. کہا اچھا، پھر گواہ رہیے گا کہ میں اپنا کھجوروں کا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا. حضرت عمر، حضرت فلاں فلاں، ایک لمبی لسٹ ہے، آپ سن لیں کبھی جا کر، اس پہ لیکچرز بھی موجود ہیں. اور سبیل الجنہ میں صرف اس ایک آیت کی تفسیر سن لیجئے تو سر میرا تو شرم سے جھکتا ہے جس سال بھی میں نے اس کو پڑھایا. ہم کہتے ہیں کیا دے جس سے جان چھوٹ جائے، کلوزٹس خالی ہو جائیں، الماریاں خالی ہو، کیونکہ اب پھر پاکستان جا رہے ہیں، پھر ڈھیر آئے گا. وہ بھی اچھی بات ہے، اللہ کہتے دے دو ٹھیک ہے. یا سلون اکماز ایون فیکون قل الف، ٹھیک ہے ضرورت سے زیادہ دے دو، اٹس اوکے، نو پرابلم، اللہ ضائع نہیں کرتا، لیکن کبھی تو من پسند دو. اور جب آئے تو تری منزل الذی یقرض اللہ قرضاً حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ تو یہ ابو دہدہ صحابی کا نام بھی اس میں آتا ہے، ابو طلحہ بھی ہیں، کئی صحابہ. یہ اس وقت اس موضوع پہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ صحابہ نے اس دین اور اس قرآن کو کیسے لیا اور آج ہم کیسے لیتے ہیں. ابو دہدہ نے کہا اللہ کے نبی، کیا اللہ مجھ سے قرض مانگتا ہے؟ کہا ہاں، اس لیے قرض مانگتا ہے کہ تمہیں بڑھا چڑھا کر دے. کہا اچھا، پھر اللہ کے نبی اپنا ہاتھ آگے کیجئے. جب آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے اپنے اس باغ کی چابیاں، جس میں 600 کھجوروں کے درخت تھے، میٹھے پانی کا چشمہ بھی تھا جو مدینہ والوں کے لیے ایک نایاب چیز تھی، وہاں پانی نہیں ہوتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس میں ابو دہدہ کا گھر بھی تھا، اندر ہی کمرے دو بنائے ہوں گے، اس میں رہتے تھے. کہا نبی گواہ رہیے، میں نے یہ گھر اللہ کے لیے دے دیا. کہا کہ ابو دہدہ تجھے تیرا یہ سودا نفع دے. واپس آتے ہیں وہاں سے، اپنی بیوی کو باہر سے آواز دیتے ہیں، یا ام دہدہ، اے دہدہ کی ماں، اخرجی، نکلا باہر، میں نے یہ باغ اپنے رب کو دے دیا. اب آج کے دور میں وہ کوئی بیوی ہوتی تو پتہ نہیں کیا جلی کٹی سناتی، کس کے ہاتھ لگ گئے، کس مولوی نے ٹھگ لیا، کس تبلیغی کے جباتوں میں آگے، کچھ بھی کہہ سکتی تھی، لیکن وہ ایمان والی عورتیں تھیں. کہنے لگی کہ ابو دہدہ تجھے یہ سودا مبارک ہو. جو پاس کچھ چیزیں تھیں اٹھا کے نکلی، بچے کے ہاتھ میں کھجور تھی. تو اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کھجور ابھی ادھر ہی چھوڑ دو، کیونکہ میں نے یہ باغ اپنے رب کو دے دیا. یہ تھے وہ لوگ استجیب للہ وللرسول اذا دعاکم پہ عمل کرنے والے. اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے ہی کھجوروں کے درخت اور ایسے باغ ابو دہدہ کا راستہ دیکھ رہے ہیں جنت میں. تو صحابہ کے قرآن کو لینے میں تو کوئی شک نہیں تھا مجھے اور آپ کو، لیا. جتنا قرآن اترتا گیا صحابہ اس کو اپنے اوپر لیتے رہے، الحمدللہ عمل ہوتا گیا. اگر میں صرف صحابہ کے چند واقعات پورے 23 سال میں ایک ایک سال کے بیان کر دوں تو الحمدللہ آج کا ٹائم تو اسی میں نکل جائے گا. لیکن آپ قرآن کو جب پڑھتے ہیں، سیرت کو پڑھتے ہیں، حیرت گم ہو جاتی ہے. کوئی ایک حکم قرآن کا ایسا نہیں اترا جس کو سن کر صحابہ نے یا کسی ایک صحابی نے یہ سوچا ہو کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، چلو اور بھی تو اتنے کام کرتا ہوں، یہ ایک نہ کروں گا تو کیا ہو جائے گا. مکہ کے 13 سال 3 بنیادی مضمون پڑھائے گئے، توحید، رسالہ اور آخرہ. ایمان باللہ، اللہ ایک ہے، اس کو مانو، ربوبیت، الوہیت، حاکمیت، وہ ساری جو شرائط لا الہ الا اللہ کہنے کی صحابہ نے وہ 13 سال میں سمجھی. اس لیے جب وہ زبان کی نوک سے لا الہ الا اللہ کہتے تھے نا، تو ان کے دل کو یقین ہوتا تھا کہ جس کو رب کہہ رہے ہیں اس کو حاکم بھی ماننا ہے، اس کا حکم بھی ماننا ہے، اس کو ہم نے الہادی بھی ماننا ہے. اب جاہل تک کے جملے ملتے ہیں روایات میں، کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا ہے کہ تیرا دین سچا ہے، مجھے پتا ہے تو سچا ہے، لیکن کیا چیز ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے؟ اب یہ جملے اس کے سنیے، چاہے دشمن خدا کے جملے ہیں، بات سچ ہے. قرآن میں تو ایک حوالے میں ابلیس کی بھی باتوں کی تعریف کی گئی، جو اس نے سچ بولا تھا آ کر ابو ہریرہ سے اور آیت الکرسی سکھا گیا، رائٹ؟ تو بات اچھی لینی چاہیے چاہے دشمن کی ہو. کہنے کیا لگا ابو جہل، آج میں اور آپ اپنے محاسبے کے لیے اس جملے کو سن لیں، پھر تقابل کر لیں کہ ابو جہل کی جرات زیادہ تھی آج کے مسلمان کی. کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقین ہے کہ تو سچا ہے، لیکن میں اس لیے بھی مسلمان نہیں ہوتا کہ جب مسلمان ہوں گا نا تو مجھے اس کے بعد نمازیں پڑھنی پڑیں گی، روزے رکھنے پڑیں گے، شراب چھوڑنی پڑے گی، زنا چھوڑنا پڑے گا، سود چھوڑنا پڑے گا، اور ابھی میں ان ساری چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کی جرات اچھی تھی، آج کا مسلمان کہتا ہے مسلمان ہو کے یہ سب کام کرو اپنی مرضی سے، چونکہ کلمہ جو پڑھ لیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی جنت میں نہ آنے دے؟ یعنی گویا کہ جنت آپ کا میرا ہوم لینڈ ہے جہاں ہمیں انٹر ہونے سے کوئی نہیں روکتا، حالانکہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں، اگر آپ نے امریکن پاسپورٹ رینیو نہیں کرایا، آپ کے سمے پاکستانی ویزا نہیں ہے، تو آپ کو پاکستانی ایئرپورٹ پہ روک لیں گے. اور یہ حقیقت مجھے آج سے چند سال پہلے بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی. جب امریکن پاسپورٹ لیا تو آپ کو ہوتا ہے کہ پاکستان میں جانے کے لیے وہ لینا پڑتا ہے NIC نائک کارڈ لینا ہوتا ہے. تو وہ میں ادھر ہی تھی، امریکہ میں تھے ہم تب ہیوسٹن میں، تو وہ میرے ہسبینڈ نے میرا اپلائی کیا ہوا تھا اور وہ وہاں سے اپروو بھی ہو چکا تھا، اور ہماری جانے کا ٹریول کے دن بالکل جب قریب آئے، صرف اتنا ہوا کہ جس دن ہم نے ہیوسٹن چھوڑنا تھا اس دن تک ہمیں وہ میل میں کارڈ نہیں آیا. دیٹس اٹ، پیچھے سے اپروو ہے، اس کی ای میلز موجود ہیں، اس کی جو بھی پیسے دیے وہ موجود ہیں. اب ہمیں ہیوسٹن سے نکلنا تھا، اور ہماری فلائٹ کیسے تھی کہ ہیوسٹن سے ہم دبئی گئے، وہاں ایک دن رکنا تھا اور اس کے بعد وہاں سے پاکستان تھی. دل میں یہ تھا کہ آ جائے گا، آخری دم تک نہیں آیا. پھر یہ سوچا کہ چلے اگر آ بھی گیا تو کوئی کسی کوریئر سے کر دیں گے دبئی تک، تو کچھ بھی ہو. قصہ مختصر، نہ وہ یہاں پہنچا نہ دبئی پہنچا، اور دبئی سے پاکستان کی فلائٹ کا ٹائم آ گیا. میں نے کیا سوچا، یا میرے ہسبینڈ نے کیا سوچا، کہ یہ سارے ڈاکیومنٹس تو ہیں نا، دکھا دیں گے. اور میرے امریکن پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ میری برتھ پاکستان کی ہے، ڈیول نیشنلٹی لکھی ہوئی ہے، کچھ بھی ہے. اس وقت تک پاکستانی پاسپورٹ رینیو نہیں تھا. بابا یقین کریں، گھر سے گئے اور پورے سامان کے ساتھ، لیکن ایئر لائن ایئر بلو تھی غالباً، مجھے اچھی طرح یاد ہے. ان کو یقین تھا 200% کہ میں پاکستانی ہوں، میں امریکہ چھوڑ کے پاکستان کیوں آؤں گی، اور میرا ریٹرن ٹکٹ موجود ہے. انہوں نے کہا بہن، ہمیں 100% یقین ہے کہ آپ پاکستانی ہیں اور آپ وہاں نہیں رکیں گی، لیکن اگر ہم آپ کو اس کارڈ کے دیکھے بغیر انٹر کر دیں گے، تو اگر آپ کو وہاں سے واپس بھیجا گیا تو ہمارا لائسنس کینسل ہوگا، اور شاید اس دور میں کتنے ہزار یا پتہ نہیں کتنے ڈالر ان کو جرمانہ پڑتا. انہوں نے مجھے نہیں جانے دیا. اس دن میری آنکھیں کھلیں، واللہ ساری خوش فہمیاں نکل، اور میں اس وہ جیسے وطن کی محبت کا جوش ہم پاکستانیوں کو ہوتا ہے نا، وہ وہاں تھا. کیا آپ مجھے میرے ملک میں جانے سے روکیں گے؟ خیر واپس کے منہ لے کے اٹھا کے چل کے آگے. انہوں نے کہا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی اس ٹکٹ کی کٹوتی نہیں ڈالتے، جائیے کل صبح اٹھ کے پاکستان ایمبیسی جائیں، ایمرجنسی میں ویزا لے لیجئے، کیونکہ اب اور کچھ نہیں ہو سکتا، بس آپ کو دبئی سے پاکستان انٹری کا سنگل ویزا مل سکتا ہے، وہ لے لیجئے، اور ہم آپ کی کٹوتی کیے بغیر کل رات کی پھر یہی فلائٹ کر دیتے ہیں. یعنی ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. انہوں نے میرے سے بہت کوپریٹ کیا. واپس گئے، اپنے ہوسٹ جو تھے ان کو بلایا، وہ گاڑی آئی، گھر گئے. اگلا دن صبح اٹھ کے سارا دن پاکستان ایمبیسی کے باہر بیٹھے، شاید مجھے یاد نہیں کتنے درہم اس کی فیس دی، یعنی کئی 10-12 گنا فیس دینی پڑی. اور سارے دن کی جدوجہد کے بعد شام کو مجھے ایک مہینے کا سنگل انٹری ویزا ملا پاکستان میں صرف انٹر ہونے کا. اور وہاں سے کچھ ارادہ بھی کچھ اس قسم تھا کہ عمرے پہ جانا ہے تو پھر واپس آنا ہے، ملٹی انٹریز ہوتی ہیں، لیکن وہ نہیں تھا. اب کہا چلو ایک تو ملے جو بھی کریں گے. اور پھر جب ہم اگلے دن گئے اور وہاں گئے اور اسی ایئر لائن کے ذریعے گئے، وہ کارڈ تھا، وہ ہمیں انہوں نے بغیر کچھ دیکھے کہ آپ جائیں اندر، ہم کل ہی آپ سے بہت باتیں کر چکے ہیں. جب ہم واپس آئے پاکستان پہ آئے تو وہ آپ کو پتا امیگریشن پہ لیڈیز ہوتی ہیں، لیڈی تھی اس دن اتفاق سے، تو میں نے اس کو دکھایا. تو میں نے وہاں کوشچن، کیونکہ میرے دل میں خودگود تھی کہ شاید یہ میں دبئی والوں نے کچھ زیادہ ہی سختی میرے ساتھ کر دی ہے، میں نے اس لیڈی سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ کارڈ میرے پاس نہ ہوتا آج بالفرض، تو کیا آپ مجھے پاکستان میں انٹر ہونے دیتی، کیونکہ میرے پاس امریکن سٹیزن شپ پر دیسن ہے. تو اس نے سوال کا جو جواب دیا اس سے میں اور شرمسار ہو کے واپس آ گئی. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ یہی سوال اگر امریکہ کی امیگریشن پہ کھڑے ہو کے پوچھیں گی، تو کہ امریکہ والے آپ کو بغیر امریکن ویزے یا پاسپورٹ کے آپ کو اندر جانے دیں گے؟ اس دن مجھے پتہ چلا کہ پاکستان بھی میرا مدر لینڈ نہیں ہے. لیکن بلیف می، بہت سارے مسلمان آج کے دور میں اسی دھونس اور اسی دھاندلی کی امید پہ جنت کی لائن میں کھڑے ہیں. 100 باتوں کی ایک بات، کال سے، فیل سے، عمل سے، دل سے، اسلام سے نکل چکے ہیں. شرن فتوے لے لیجئے تو کئی مفتی ان کو فتوے دینے کو تیار ہیں کہ وہ اسلام کے نام سے اب دور ہیں، اب ان کو ایک بار کم از کم پھر کلمہ تو پڑھنا ہی پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، او مسلمانوں آنکھیں کھول کے سن لو، تم نام کے مسلمان ہو سکتے ہو، مذہب کے خانے میں تمہارا نام مسلم ہو سکتا ہے، تمہارے نام کے ساتھ لفظ محمد بھی ہو سکتا ہے، عبداللہ بھی ہو سکتا ہے، تمہارا نام مریم بھی ہو سکتا ہے، لیکن من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم دین کو رد کر چکے ہو، اور یہ ریجیکشن کئی مختلف لیولز کی ہوتی ہے، کچھ تو منہ سے ہی کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو بھی ایسے وقت سے بچائے، وہ کہتے ہیں وی آر ناٹ مسلم اینی مور. آج ہم امت مسلمہ 2015 کی اس صدی میں اس بات کو سنتے ہیں کہ ماؤں کے بچے ماؤں کے سامنے برملا اعلان کرتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ مسلم اینی مور. آپ کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مائیں اپنا دکھ روتی ہیں آ کے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہ اتنا انفلوئنس ہو چکا ہے باہر کا، کیونکہ جب اپنا دین ملا نا دوسروں کا لے لیا، اور کچے پکے دین پر جب دوسروں کے خوبصورت دین اور اخلاق اور ظاہری چمک دمک کا رنگ پڑا تو اپنا دین پھیکا لگنے لگا. آج ہم سب اس چیز کو درد کے ساتھ محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ذہنوں سے اسلام کی وہ جو دھاک تھی اور جو وہ مرغوبیت تھی وہ کم ہو کر غیروں کی آ چکی. ہسٹری بڑی لمبی ہے، اب یہاں اس وقت آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتی اور اس وقت کا تقاضا یہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کلاس روم میں آپ ہوں گے کبھی زندگی میں تو آپ کو ایک ایک چیز ٹیلی کر کے دکھائی جائے گی کہ آج ہم مسلمان جو تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، آئمہ کرام، محدثین قرآن، جو ہمارے خوبصورت ہیرے گزر چکے ہیں نا، ان کا دور آئیڈیل دور تھا. انہوں نے اسلام کو بالکل ویسے ہی لیا جیسے کہ اسلام تھا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے دور کے وہ لوگ جن کو اسلام نے منافق کہا، جس میں عبداللہ بن ابی کا نام سر عام آتا ہے. نام دیکھیے کیا، عبداللہ. پانچ وقت کی نماز میں مسجد میں جاتا تھا، جمعے کی نماز میں پہلے جا کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور آنے والوں کو دکھاتا تھا، کہتا تھا اللہ کے نبی کو دکھانے کے لیے چیک کرتا تھا، لیکن کہتا چلو چلو اندر آؤ جلدی کرو، اللہ کے نبی بڑا اچھا خطبہ دیتے ہیں جلدی کرو، بڑی شو مارتا تھا. چلیے شوت کے مقام پہ رک ہی گیا غزوہ احد میں، بدر تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اور اس کی بھی کہانی ہے. اصل میں اوس اور خزرج دو قبیلے تھے مدینہ کے، دن رات لڑتے تھے، 200 سال تک ایک جنگ جاری رہ چکی تھی جنگ بواس کے نام پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن دنوں میں مدینہ آنے کی خبریں عام تھیں اور وہ چند محبت کرنے والے لوگ جو بیت عقبہ اللہ اور ثانیہ کے نتیجے میں مدینہ میں اسلام قبول کر چکے تھے، وہ راستہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کا نبی آئے اور ہمارے شہر میں قدم رکھے. ادھر کیا ہوا کہ اوس اور خزرج دو بھائیوں کی اولاد تھی لیکن لڑتے مرتے رہتے تھے، انہوں نے بالآخر اس چیز پہ اتفاق کر لیا کہ ہم عبداللہ بن ابی کو اپنا کامن لیڈر بنا لیتے ہیں، کتنا کو لڑیں گے اور چھوڑو. اور خزرج قبیلہ دولت مند تھا، اوس قبیلہ بڑا غریب تھا بیچارہ، اور ہمیشہ جن کے ہاتھ میں اتھارٹی ہوتی ہے ان کا ہی نام آتا ہے. انہوں نے مان لیا، انڈکلیئرڈ قسم کا لیڈر مان لیا جا چکا تھا، اس کی رسم تاج پوشی کی تیاریاں ہو رہی تھیں. لوگوں نے کہا مدینہ کا بادشاہ یا مدینہ کا سردار عبداللہ بن ابی ہوگا. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں پھیلیں اور طلع و بدر علینا کے جملے جو آپ نے کئی بار سنے ہوں گے جب مدینہ کی فضاؤں میں ابھرے تو لوگوں نے اللہ کے نبی کی صورت میں وہ لیڈر پا لیا جو ان کے خیال میں لڑائی جھگڑے اور انسی ساری چیزوں سے نجات دہندہ تھا، اور اس طرح سے اللہ کے نبی مدینہ کے نقشے پہ چھا گئے. اس بات کا گرج تھا عبداللہ بن ابی کو، حسد آ گیا کہ اس کے آنے کی وجہ سے میری سرداری پیچھے چلی گئی. اور آج بھی یہ شیطانی سازش کئی لوگوں تک آتی ہے، قصہ مختصر کہ یہ مسلمانوں کے خلاف رہا. جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جس کو کہنا چاہیے کہ ناقابل یقین قسم کی فتح حاصل ہوئی، کہ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہاتھ میں رکھ کر فتح دے دی، اس دن اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ نو، میں اسلام سے باہر رہ کر مسلمانوں کو نقصان نہیں دے سکتا، آئی نیڈ ٹو بی مسلم. کیونکہ اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ ابھی ایک سال نہیں ہوا ان کو اس شہر میں آئے بیٹھے، ابھی تو ان کے گھر گھر مسئلے چل رہے ہیں معاش کے اور کتنے معیشت کے اور معاشرت کے، اور یہ اتنی بڑی جنگ جیت گئے، لہٰذا اس نے آ کر اسلام قبول کیا. اور ظاہری اسلام تھا وہ، دل میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی. یاد رکھیے ایک جملہ آپ کے میرے لیے بہت فائدے کا ہے، یہ یرتدہ کو سمجھنے کے لیے. مسلم کا ارتداد جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی ذات سے نہیں ہوتا. اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھنا یہ انسان کے خون میں ہے. ہم اپنی فطرت کے اعتبار سے مجبور ہیں کہ اللہ سے محبت کریں. سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ دوسرے پارے کے بالکل دوسرے رکوع کے بعد کہتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں. ہے اصل مسئلہ جو منافق کا ہوتا ہے نا وہ رسول کی ذات ہے.